جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالہ ضیاء درود و سلام میں حدیث نمبر 35 کچھ اس طرح یہاں تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ، نائٹ آف جمعہ، جمعرات کو مغرب کے بعد جو رات ہے اس میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اسلامی بھائیوں، سلسلہ ہے دار الافتاء اہل سنت، ماشاءاللہ مفتی صاحب تشریف فرمائیں، سب سے پہلے ہم ویڈیو کال سے شروع کرتے ہیں۔ جی،
میرا دار الافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ معراج کے کیا معنی ہیں؟
جی حضور،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معراج یہ عروج سے نکلا ہے، بلندی جس کو بولتے ہیں، تو معراج کا ویسے لغت کے اعتبار سے معنی بنے گا وہ چیز جس سے بندے کو بلندی حاصل ہو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسرات چونکہ ایک خاص کرامت، ایک خاص برکت اور ایک خاص مقام عطا کیا گیا جو عروج کا یعنی بلندی کا ذریعہ تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونا اور جنت و دوزخ کو دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنا، تو اس لیے معراج کو معراج کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کو معراج بھی کہتے ہیں اور اس کو اسرا بھی کہا جاتا ہے کہ رات و رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آسمانوں پر، پھر اس کے بعد لا مکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔
سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں آپ نے لفظ فرما اسرا، تو یہ اسرا ہے یا اسرا ہے؟
اسرا،
اسرا،
اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات میں کسی کو سیر کروانا۔
اچھا،
اسرا جو ہے، اسرا یہ فعل ہے،
اوکے،
جیسے قرآن پاک میں سبحان الذی اسرا ہے، تو وہ اسرا کا مطلب ہے کہ پاک ہے وہ ذات کے جو راتوں رات لی گئی،
صحیح،
یعنی ایک فعل یعنی کام،
جی جی جی،
پرب جو ہوتا ہے
پرب، جی،
وہ ہو گیا، اور یہ نام ہے یعنی یہ مصدر کہلاتا ہے،
جی جی،
کہ اسراء کا معنی بنتا ہے کہ راتوں رات سیر کروانا،
کروانا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ جی سوال دے دیجیے۔
پوچھنا ہے کہ ہم رجب المرجب میں ہر سال زکات ادا کرتے ہیں، تو ہم موٹر سائیکل یہ گاڑی وغیرہ کو پیمنٹ پہ دیتے ہیں، تو ہم زکات دیتے ہیں تو کچھ رقم ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اور کچھ رقم موجود نہیں ہوتا ہے، ان کا پیمنٹ میں 2 مہینے باقی ہے، کچھ کے پیمنٹ میں 4 مہینے اور کچھ کے 6 مہینے باقی ہے، تو ہم کس رقم کا زکات ادا کریں، ہمارے پاس جو موجود ہے یا جو اب ہمارے پاس جو رقم موجود نہیں ہے، ہمارا پیمنٹ ابھی آنے کو 2 مہینہ باقی ہے، 4 مہینہ، تو سارے کا رقم کا زکات ادا کریں یا جو موجود ہے ان کا ادا کریں؟
جی سر، ایک تو یہ مسکنسپشن کہ کیا رجب شعبان رمضان میں ہی دی جائے گی، اس کا کیا شرعی طریقہ، اور باقی ان کے سوال کا جواب
دیکھیں۔ جو ان کے سوال کا جواب ہے، انہوں نے کہا کہ رجب المرجم میں یہ زکات نکالتے ہیں اور جو کاروبار کرتے ہیں اس میں پیمنٹ ان کی 2 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد آنے کی ہوتی ہے، تو زکات یہ جو ان کے پاس موجود ہے اس پہ نکالیں گے یا جو ان کا ادھار ہے اس پر نکالیں گے، اس پر بھی نکالیں گے؟
جی جی،
تو دیکھیں زکات تو دونوں پر آپ کو نکالنی ہے، یعنی زکات اس پر بھی واجب ہے جو آپ کے پاس رقم موجود ہے، اور جو آپ نے ادھار دی ہوئی ہے یا مال دیا ہوا ہے اس کی رقم آپ کے پاس آنی ہے، ان دونوں پر زکات دینا تو لازم ہے۔ اور ایک ساتھ دے دیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ حکم شرع یہ ہے کہ جب اس مال کا، اس مال میں سے نصاب کا پانچواں حصہ آپ کو مل جائے گا تو پھر اس وقت جتنا ملا ہے اس کو دینا ضروری ہو جائے گا، دینا تو پڑے گا آپ کو بہر صورت، تو جب ملے گا اس وقت دینا پڑے گا، چار مہینے بعد، چھ مہینے کے بعد، اگر بالفرض اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ سال دو سال ہو جاتے ہیں تو پھر جب ملے گی تو جتنے سال کی نہیں ادا کی اس مال کے اوپر زکات تمام سالوں کی دینا پڑے گی۔ تو ابھی دینا چاہیں ابھی دے سکتے ہیں، چھ مہینے کے بعد ملتے ہیں تو چھ مہینے کے بعد دے سکتے ہیں، دو مہینے کے بعد ملتے ہیں دو مہینے کے بعد دے سکتے ہیں، البتہ اگر نصاب کا پانچواں حصہ مل گیا، جیسے مثال کے طور پر ایک مثال ہے کہ ابھی نصاب جیسے 50,000 روپے ہے تو اس کا پانچواں حصہ یعنی 10,000 روپے مل گئے تو اب اس 10,000 کے اوپر زکات ابھی سے نکالنا پڑے گی جب وہ مل جائیں گے تو۔
صحیح، ماشاءاللہ۔ اور وہ جو مسئلہ یہ کہ لوگ،
مسئلہ دیکھیں، بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم رجب اور شعبان کے اندر زکات نکال سکتے ہیں، تو دیکھیں نکال سکتے ہیں اور بعض صورتوں میں نکالنا ضروری بھی ہوگا۔ رمضان یہ زکات کا مہینہ یوں نہیں کہ اس مہینے کے اندر ہی زکات واجب ہوتی ہو، بلکہ زکات کی جو فرضیت ہے وہ سال گزرنے کے اوپر ہے۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر 10 رجب المرجب کو صاحب نصاب ہوا ہے تو اگلے سال کی 10 رجب کو اس کو زکات دینا ہوگی۔
صحیح،
یہ نہیں ہوگا کہ وہ اب دو مہینے تک اس کا انتظار کرے گا کہ رمضان آئے گا تو میں رمضان میں ادا کروں گا، تاخیر کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کے اوپر زکات واجب ہوئی فوری طور پر آپ شریف فقیر کو تلاش کریں یا کسی جہاں پر آپ دیتے ہیں زکات کے، جہاں آپ کی زکات کو صحیح طریقے سے شرعی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہو وہاں پہ فوری طور پر زکات اپنی پہنچا دیں، یہ تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
ٹھیک، ماشاءاللہ۔ یہ امید ہے کہ سائل محترم کو ان کا جواب بھی بڑے اچھے انداز کے ساتھ مل گیا، ماشاءاللہ۔ جی آڈیو کال۔
میرا یہ سوال ہے کہ میں نے تعلیم کوئی بھی حاصل نہیں کی، نہ قرآن پاک کی نہ سکول کی، اور میری عمر تقریباً 45 سال ہے، اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ کے بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخرت کے لیے میں کون سی ایسی شے پڑھوں جسے میرے دل کو بھی سکون ہو اور میری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔
ٹھیک ہے جی مفتی،
دیکھیں آپ ایک تو اچھے ماحول سے، یعنی جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے تو وابستہ ہو جائیں، اور دوسرا اتنا یاد رکھ لیں کہ جو بندے کے اوپر چیزیں سیکھنا فرض ہے وہ چاہے آپ 45 سال کے ہوں، آپ 55 سال کے ہوں یا 65 سال کے ہوں، کتنی ہی بڑی عمر ہو چکی ہو، جو چیزیں سیکھنا آپ کے اوپر فرض ہے وہ تو آپ کو سیکھنا ہی پڑیں گی۔ یعنی نماز کے احکام آپ پر سیکھنا ضروری ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز فاسد یعنی باطل ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں کی وجہ سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، مکروہ تحریمی، ان چیزوں کی معرفت، ان چیزوں کو پہچاننا، ان کا علم حاصل کرنا یہ آپ کے اوپر ضروری ہے۔ تو جو جو چیزیں آپ کے اوپر لازم ہیں ان چیزوں کا علم تو آپ کو حاصل کرنا ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہے اس کی کچھ مقدار ہے، کچھ حصہ ہے کہ جو یاد کرنا ضروری ہوتا ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ پر کم از کم ایک آیت مبارکہ یاد کرنا یہ فرض عین ہے، کیونکہ نماز کے اندر ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے، تو لہٰذا ایک آیت کا یاد کر لینا تو آپ کے اوپر فرض ہوگا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اور سورۃ الفاتحہ مکمل، اس کے ساتھ کم از کم ایک سورت یا تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت، ان تینوں میں سے کوئی ایک اور ساتھ میں سورۃ الفاتحہ، اس کو یاد کر لینا آپ کے اوپر واجب ہے۔ تو اس کو فوری طور پہ یاد کریں، التحیات کو یاد کریں تاکہ آپ کی نماز وغیرہ یہ درست ہو سکے۔ باقی آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی کافروں میں سفر کرتے رہیں، اجتماعات کے اندر آتے رہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی اور اس کا ذہن بھی ملتا رہے گا،
ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ کے لیے مشورہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ جہاں رہتے ہیں، ہمیں آپ کا ایکوریٹ ایڈریس تو نہیں پتا، مگر جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر دعوت اسلامی کا مدنی کام اگر اس قریبی مسجد کے اندر ہے تو آپ فجر میں عشاء کی نماز میں مسجد میں شریک ہوں، انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں وہ آپ کو پڑھائیں گے، دعائیں کئی ایسی ہوں گی جو بار بار ریپیٹ ہوں گی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھے انداز کے ساتھ یہ دعائیں وغیرہ یاد ہو جائیں گی۔ آپ کا جذبہ صد مرحبا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق دے۔ کافی سارے آڈیوز اور ویڈیوز بھی ہیں مگر یہاں میسیجز کی بھی لائن ہے، دو تین میسج لے لیتے ہیں۔ جی کہہ رہے ہیں کہ غصے کا علاج بتا دیں حافظ خضر۔
غصے کے علاج پر امیر السنت کا پورا ایک رسالہ ہے، غصے کا علاج، نام ہی اس کا غصے کا علاج ہے، اس میں مختلف علاج لکھے ہوئے ہیں کہ بندے کو جب غصہ آئے تو وہ وضو کر لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لے، کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہوا ہے تو زمین سے چمٹ جائے، یہ سارے امور جب وہ کرے گا تو انشاءاللہ اس سے غصہ اس کا دور ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو یاد کرے कि अल्लाह जितना इसको गुस्सा आ रहा है और अगर वो सामने वाले पे कुदरत रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला इससे ज्यादा इसके ऊपर कुदरत रखता है। तो ये चीजें इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुस्से को दूर करने में मुआविन साबित होंगी। मजीद तफसील के लिए आप इस रिसाले को गुस्से का इलाज जो मेरे सुन्नत का रिसाला है इसका मुताला कर लें।
ये पूछ रहे कि मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि मैयत के पास मोबाइल से तिलावत लगा सकते हैं, उसका क्या फायदा होगा अगर उसे कोई ना सुने?
देखें, अब हर चीज के अंदर इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करने का रिवाज नहीं डालना चाहिए। जो कुरान पाक पढ़ने का तरीकेकार है उसी के मुताबिक मैयत के पास कुरान पाक पढ़ें, सूरह बकरा पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें, जिक्र अज़कार उसके पास करें। हाँ, कोई पढ़ने वाला है ही नहीं, यानी कोई भी घर के अंदर मौजूद नहीं कि जो कुरान पाक की तिलावत कर सके, तो फिर इस सूरत में ठीक है, अब वहां पर आप जो है वो लगा दें तिलावत, लेकिन ये होगा कम से कम कोई तो बैठकर उसको साथ साथ सुनता रहे ताकि कुरान पाक की जो अजमत है, अहमियत है, वो भी बाकी रहे और उस कोई सुनने वाला ही ना हो, वैसे ही लगा दें तो जायज़ तो होगा लगाना, लेकिन मुनासिब नहीं होगा। लेकिन तरीकेकार बहरहाल ये इख्तियार नहीं करना चाहिए। बेहतर तरीकेकार यही है कि बंदा बाकायदा तिलावत करे, जिक्र अस्कार करें ताकि इससे मैयत को फायदा पहुंचे।
माशाल्लाह जी, वीडियो कॉल।
मेरा मुफ्ती साहब से सवाल यह है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जिस्मानी हुई थी या रूहानी?
मेरा नाम सनाउल्लाह है, मैं डिस्ट्रिक्ट दादू से ताल्लुक रखता हूँ। मेरा ये सवाल है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक का दीदार किया था?
माशाल्लाह जी, सब क्या फरमाते
जी? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम को जो मेराज हुई थी वो जिस्मानी हुई थी और इस पर बहुत सारे दलाइल कुरान से भी मौजूद हैं, अहदीस तय्यबा से भी मौजूद हैं और अकली तौर पर भी मौजूद हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिहि, पाक है वो जात कि जो अपने बंदे को रातों रात ले गई, लैलम मिनल मस्जिद हरामी इलल मस्जिद अक्सा, रात के मुख्तसर हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब यहाँ पर इस आयत पर हम गौर करें तो बहुत सारे अल्फाज ये हमें बताते हैं कि मिराज मिराज जिस्मानी थी। सबसे पहले तो भी अब्दी ही, वो अपने बंदे को ले गया, और अब्द जो कलीमा है ये रूह और जिस्म के मजमुए को बोलते हैं। रूह के ऊपर अब्द का इतलाक नहीं होता। उमूमी तौर पर जो उसलूब है, मनहज है कुरान मजीद फुरकान हमीद का, अरबी जबान का, उसमें अब्द उसी सूरत में बोला जाता है जबकि रूह और जिस्म दोनों का मजमुआ हो। दूसरी बात ये कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इब्तिदा फरमाई है सुबहान के जरिए। सुबहान का मतलब होता है कि वो जात के जो हर ऐब से पाक है। असल में मेराज एक यूं कह लें कि मुहय्यिरुल उकूल, खिलाफ आदत एक ऐसा काम था कि जिससे अकलें हैरान रह जाती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत की इब्तिदा में ही इस बात की तरफ इशारा फरमा दिया, बयान फरमा दिया कि ये जो चीजें मुश्किल है कि रात के एक हिस्से के अंदर मस्जिद हराम से उस जमाने के अंदर मस्जिद अक्सा तक ले जाना, ये तुम्हारे लिए तो मुश्किल हो सकता है, तुम्हारे अंदर ये ऐब हो सकता है, अल्लाह तबारक व तआला की जात इस ऐब से पाक है, वो चाहे तो लम्हे भर के अंदर कहां से कहां किसी को भी ले जाए। जब अल्लाह तबारक व तआला इंसान को ये कुदरत दे सकता है फी जमाना के हम थोड़े से वक्फे के अंदर जो है वो कहां से कहां आज के दौर के अंदर पहुंच जाते हैं, कैसे कैसे तैयारे, कैसे कैसे जहाज जो है वो वजूद के अंदर आ चुके हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की जात तो बरतर है, पाक है। तो अगर ये रूह के साथ का मामला होता तो फिर इस के इब्तिदा में इसको जिक्र करने का कोई यानी इतना खास फायदा ना होता, इसलिए कि रूह तो किसी की भी कहीं पहुंच सकती है। असल है कि जिस्म के साथ किसी को किसी मकाम पर पहुंचाया जाए। तीसरी बात यह कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का ऐलान फरमाया तो कुफार ने एतराजात किए, जिसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबात मरहमत फरमाए। अगर ये मामला रूह का होता, ख्वाब का होता, तो वो भी कह सकते थे कि भाई ये तो कोई भी किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है कि वो सोया हुआ हो और उसकी रूह कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, उसका ख्वाब कहीं से कहीं पहुंच जाए, तो एतराज का कोई महल ही नहीं बनता था कि वो यूं कह सकते थे। तो उनका एतराज करने की बिल्कुल वाजह इस बात की दलील है कि जो मेराज हुई थी वो जिस्मानी हुई थी, इसलिए इनको इसके ऊपर एतराज हुआ था। तो हमारा जमहूर अहल सुन्नत का यही मौकफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज ये जिस्मानी करवाई गई थी। दूसरा जो सवाल किया गया कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ या नहीं हुआ, तो इसमें भी जमहूर अहल सुन्नत का यही मौकफ है کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، اور اس پر احادیث طیبہ بھی موجود ہیں، قرآن کی آیات بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں. مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب عز وجل کو دیکھا ہے، زیارت کی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو کہتے رآ یہ بولتے جاتے یہاں تک کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا. اور رآ کا مطلب ہوتا کہ آپ نے اللہ کی زیارت کی بولتے جاتے اس طرح. تو یہ موقف بیان کیا. اسی طرح ابن اساکر کی اور دیگر کتابوں کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلت عطا کی، اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلام عطا فرمایا کہ ان سے گفتگو کی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو اپنا دیدار بے حجاب کروایا کہ آپ نے مجھے بے حجاب دیکھا، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی آپ کو سعادت حاصل ہوئی ہے. تو اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث مبارکہ سنن جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بنو ہاشم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے.
کیا بات.
تو کثیر احادیث طیبہ بھی اس موضوع پر موجود ہیں، آثار صحابہ بھی موجود ہیں، تابعین کے اقوال بھی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اسی طرح سورہ النجم کے شروع میں 18 جو آیتیں ہیں اس میں انتہائی اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عروج کا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلندی پر جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے. وہاں پر ملاقات کا تذکرہ بھی ہے اور دیکھنے کا تذکرہ بھی موجود ہے. عباس نے یہ کہا کہ یہاں پر دیکھنا جو ہے وہ جبریل امین کو دیکھنا ہے، جبریل امین سے ملاقات ہے. لیکن دیگر مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ جس اہتمام کے ساتھ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر کیا گیا ہے، ملاقات کا ذکر کیا گیا ہے، دیکھنے کا، زیارت کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ ایک بندے کی بندے سے ملاقات کا تذکرہ نہیں ہوتا، یہ ایک اہتمام ہے. تو اس اہتمام کا مطلب ہے کہ کسی ایسی ہستی کی زیارت کروائی جا رہی ہے کہ جس کی زیارت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عروج کا سبب ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربان کے خادم ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہونے کا شرف ان کو حاصل ہے. تو یہاں پر جو زیارت کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی بات ہو رہی ہے. تو اسی لیے ہمارا اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا. اور اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ دنیا کے اندر جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے.
ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب مزید آپ کے علم و عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے. بڑے اچھے انداز سے آپ نے ماشاءاللہ رہنمائی فرمائی. جی مزید دو کال سے. جی
مفتی صاحب سے سوال یہ تھا کہ آج کل ایک نیٹ پر یعنی کہ ایسی سکیم چل رہی ہے جس میں یعنی کہ وہ 25,000 پہ یعنی کہ لے رہے ہیں اور یعنی کہ 50 دن کے اندر تقریباً 50,000 یا 52,000 پہ دے رہے ہیں، مگر انہوں نے شرط یہ رکھی ہوئی ہے کہ ان کے کلپ یا ویڈیو دن کے اندر ایک یا دو بار دیکھنا لازمی ہے، نہیں تو وہ پیسے نہیں ملیں گے. تو اس طرح کرنا جائز ہے یا سود وغیرہ میں آئے گا؟
جی
دیکھیں یہ تو انہوں نے مختصر سا بتایا ہے، اس میں بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں اور جو انہوں نے بتایا ہے اس کی روشنی کے اندر بھی یہ ناجائز ہے کہ جس کام کے اوپر ان کو مقرر کیا جا رہا ہے وہ ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جس کو قابل اجارہ کہا جائے، جس کے اوپر اجارہ ہو سکے، جس کے اوپر نوکری پر مقرر کیا جا سکے. تو اس طرح پیسے کمانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے یہ.
ٹھیک ہے جی دوسرے کال.
میرا سوال یہ تھا نا کہ میں نے منت مانی ہے سورہ یاسین کی نا، یعنی کہ میں 300 بار پڑھ کے دعا کروں گا نا یہ کام ہو جائے گا. تو میں یہ پوچھا چاہ رہا تھا کہ وہ سارے بندے ایک دفعہ اکٹھے کر کے وہ 300 دفعہ پڑھے، یا میں جو ہے نا 3-4 دن میں وہ پڑھ کے تو پھر دعا کر کے تو وہ کر.
جی کیا فرماتے ہیں؟
جی خود ہی پڑھیں گے، اوروں کو جمع کر کے جو ہے وہ نہیں پڑھائیں گے،
ٹائم ڈیوریشن
بھلے وہ یہ جتنی جلدی پڑھ سکتے ہیں اتنے عرصے کے اندر یہ پڑھ لیں گے، یہ تو انہوں نے نہیں کہا نا کہ میں ایک ہی دن میں ساری پڑھوں گا،
صحیح،
تو جتنی جلدی اس کو ممکن ہو پورا خود ہی پڑھیں۔
ٹھیک، تو یہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا۔ دوسرا اس میں تھوڑا سا میں شامل کرنا چاہتا ہوں، یہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، انہوں نے 300 بار سورہ یاسین پڑھنے کی نیت کی، تو بڑی مشکل منتیں مان لیتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا
نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی وہ منت ماننی چاہیے کہ جس کو آپ پورا کر سکیں، ایک تو نیک جائز کام کی منت ہونی چاہیے، باقی منت کی نظر کی شرائط اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، لیکن نظر وہ ماننی چاہیے کہ جس کو آپ پورا بھی کر سکیں، یعنی آپ کا کام ہو جائے تو وہ پورا کیا جا سکے، ورنہ پھر بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بہت مشکل کے اندر لوگ پڑ جاتے ہیں، اور یہ مشکل ان کی اپنے اوپر خود سے لی ہوئی ہوتی ہے، پھر بعض اوقات اس کا کوئی حل بھی نہیں نکلتا۔ تو اس لیے منت ماننے سے پہلے یا تو شرعی مسئلہ پوچھ لیں کہ بھائی اس طرح کی منت مانے یا نہ مانے، اور پھر اگر مان لی ہے تو پھر تو اس کو پورا کرنا پڑے گا، اگر وہ شرعی نظر بن جاتی ہے، منت بن جاتی ہے تو۔
ٹھیک، کچھ میسیجز شامل کرتے ہیں۔ کیا سنت غیر موقعہ میں واجب ترک ہو جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟
جی بالکل، سنت غیر موقع ہوں یا نوافل ہوں، ان کے اندر چیزیں فرض بھی ہوتی ہیں، واجب بھی ہوتی ہیں، اور خود ان کے اندر سنت موقع بھی ہوتی ہیں، تو لہٰذا اگر ان کے اندر بھی کوئی واجب ایسا چھوٹا ہے کہ جس کی بنیاد پر سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے، تو اس میں بھی سجدہ صاحب یہ کرنا ہوگا۔
ٹھیک، سوال ہے کہ جو خرچہ ہر مہینے اپنی زوجہ کو دیتا ہوں، اگر ان پیسوں سے میری زوجہ کچھ رقم جمع کر لیتی ہے، تو ان پیسوں کی زکات میری زوجہ ہی دے گی، اور اس کی یعنی ذمہ دار میری زوجہ ہی ہے، اگر وہ نہیں دیتی تو کیا مجھ سے بھی پوچھ گچھ ہوگی؟
دیکھیں اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، کہ ایک تو ہوتا ہے کہ زوجہ کی ملک وہ چیز کر دی کہ بھائی ٹھیک ہے تم اس کو گھر چلاؤ اس سے، اور جو کچھ بچت ہو جائے گی وہ تمہاری اپنی ہے۔ بہت سارے گھروں کے اندر اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ ان کی ملک کر دیا جاتا ہے،
جی،
جس سے وہ گھر چلاتی ہیں اور کچھ پیسے بچا کر جمع کرتی رہتی ہیں، جوڑتی رہتی ہیں، تو پھر تو وہ زوجہ کی ہو گئی۔ اب زکات کی مقدار کو وہ پہنچ جاتی ہے، اس کے اوپر زکات واجب ہو جاتی ہے شرائط کی بنیاد پر، تو زکات پھر زوجہ ہی کے پر لازم ہوگی، اور آپ چاہیں تو اس کی اجازت سے اس کی طرف سے زکات ادا کر سکتے ہیں، اور اس میں پوچھ گچھ جو ہوگی وہ بھی زوجہ ہی سے ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ ملک کرنا مقصود نہیں ہوتا، اختیار مرد ہی کا ہوتا ہے، اسی کے وہ پیسے قرار پاتے ہیں، اور اس کو صرف گھر چلانے کے لیے وہ رقم دی گئی ہوتی ہے۔ اب جو بچے گی تو وہ بھی شوہری کی ہوگی، اگر صورتحال یہ ہے تو پھر اس صورت میں یہ رقم شوہری کی کہلائے گی، اگر نصاب کو پہنچ جاتی ہے یا دیگر مال کے ساتھ ملا کر نصاب کو پہنچ جاتی ہے، تو شرائط کی صورت میں زکات اس کے اوپر دینا واجب ہوگا۔
سب یہ دو تین زکات کی سوالات یہاں پر ہیں۔ مصطفی، میرا ایک سوال یہ کہ میرے پاس گولڈ 10 گرام ہے اور بائک ہے،
جی،
اپنے پیسے نہیں ہیں، اس طرح کیا مجھ پر زکات واجب ہے؟ پلیز جواب ارشاد فرمائیں۔
اگر تو سونا یہ 7.5 تولہ سونا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی آپ کے پاس ہے، یا آپ کے پاس سونا ہے اور سونے کے علاوہ آپ کے پاس ضرورت کے علاوہ رقم موجود ہے، یعنی 7.5 تولے سے کم سونا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس رقم ضرورت کے علاوہ موجود ہے، یا آپ کے پاس چاندی موجود ہے، یا بیچنے کا سامان آپ کے پاس موجود ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کے اوپر زکات دینا یہ لازم ہو جائے گی۔ اور فقط آپ کے پاس سونا ہے جو 7.5 تولے سے کم ہے، اب اگر اس کے ساتھ اگرچہ آپ کے پاس بائک ہے جو آپ کے استعمال ہے، تو اس صورت میں آپ کے اوپر زکات لازم نہیں ہوگی۔
ٹھیک، جی ویڈیو سوال۔
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ماہ رجب کی بہترین دعا کون سی ہے؟
جی مفتی صاحب،
اس میں ایک تو استغفار کا حکم آیا ہے، رجب کے مہینے کے اندر استغفار کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، اس میں ایک روایت کے اندر، ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ آیا ہے کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان،
آمین،
یعنی اے اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، اسی طرح استغفار کیا کریں، اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار جو بھی کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔
جی، آڈیو سوال دیجیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ اگر احرام کی حالت میں وضو کرتے ہیں تو اس میں داڑھی مبارک یا سر کا بال ٹوٹ جائے تو اس میں دم واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی تھوڑی سی معلومات بتا دیں۔
جی،
اگر وضو کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ کے استعمال کی وجہ سے وہ بال کے ٹوٹے ہیں تو ایک دو تین بال تک فقہائے کرام نے فرمایا کہ ایک کھجور دو کھجور تین کھجوریں یہ دینا ہوں گی یا ایک مٹھی اناج صدقہ کرنا ہوگا، یعنی ایک بال کے بدلے ایک کھجور دے دی، دو بال کے بدلے دو کھجور دے دی، تین بال کے بدلے تین کھجور دے دی، اگر اس سے زائد ہو جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر صدقہ فطر دینا ہوگا
صحیح.
اور اگر چوتھائی داڑھی یا چوتھائی سر کے بال کسی کے اس طرح گر گئے اس کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر دم لازم آئے گا
صحیح.
اس کو دم دینا ہوگا. تو اگر ایک دو تین گرے ہیں تو اس پر ایک کھجور دو کھجورے تین کھجورے یا ایک مٹھی اناج ہر بال کے بدلے دے دے، اور ورنہ اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر صدقہ فطر اس کو دینا ہوگا.
ایک صدقہ فطر،
ایک صدقہ فطر دے.
ٹھیک ہے. اچھا حضرت، موجودہ عمرے کا یہ سوال تھا اور جو پرابلم ہوا ہے دنیا بھر کے اندر، اور اس میں کئی زائرین ایسے ہیں کہ جنہوں نے نیتیں بھی کر لی تھی اور وہ سفر نہیں کر سکے، تو موجودہ اس صورتحال کے پیش نظر عمرے کا کیا کریں؟ اور آپ ماشاءاللہ اپنے اس منصب کے حوالے سے موجودہ دور میں آپ لوگوں کو اس معاملے کو دینی حوالے سے کس طرح لینے کا حکم فرماتے ہیں؟ یہ ارشاد فرمائیں.
دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو مسئلہ ہے یہ مدنی چینل پر مدنی مذاکرے کے اندر بیان کیا جا چکا ہے کہ جنہوں نے احرام باندھ لیا تھا، احرام باندھ کے بہت سے وہ تھے کہ جو ایئرپورٹ پہ پہنچ چکے تھے، احرام کی نیت کر چکے تھے، بہت سے وہ تھے کہ جو جہاز میں بھی سوار ہو چکے تھے، غالباً بہت سے وہ تھے کہ جو کسی مقام پر پہنچ چکے تھے اور وہاں سے ان کو واپس کر دیا گیا. تو یہ تمام کی تمام صورتیں، یعنی جب بندہ احرام باندھ لے حج یا عمرے کا اور پھر اس کو عمرہ یا حج کرنے سے روک دیا جائے تو اس کو اصطلاح کے اندر محصر بولتے ہیں. یعنی ایسا بندہ محصر کہلاتا ہے کہ اس کو عمرہ ادا کرنے سے یا حج ادا کرنے سے روک دیا گیا. اب اگر ایسا ہوتا کہ دو تین دن کے اندر یہ مسئلہ حل ہونے کی امید ہوتی تو حکم یہی دیا جاتا کہ اپنے احرام کے اندر باقی رہیں اور جب یہ پریشانی دور ہو جائے تو جا کے عمرہ ادا کر لیں. لیکن جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں پھر احصار کے احکام یہ ثابت ہوں گے. اب حکم یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ احرام باندھ چکا اور وہ عمرہ یا حج عذر کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، اس پر احصار کے احکام ثابت ہو گئے، تو ایسے جتنے بھی افراد ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ حرم کے اندر قربانی کروائیں گے. یعنی یا تو وہاں پر کسی کو مقرر کر دیں، فون کر کے اس کو کہہ دیں کہ بھائی وہ آپ کی طرف سے قربانی کر دے. جب ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی تو پھر ان کو کوئی نہ کوئی فعل ایسا کرنا پڑے گا کہ جس سے یہ احرام سے باہر نکل آئیں. بہتر یہ ہے کہ حلق کروا لیں، سر منڈوا لیں تو یہ احرام سے باہر ہو جائیں گے. ورنہ اگر یہ کوئی بھی کام کریں گے، مثلا خوشبو لگا لی، بال کاٹ لیے، ناخن کاٹ لیے، تو اس کے ذریعے سے بھی احرام سے باہر ہو جائیں گے. تو یہ احصار کا محصر کا حکم ہے. تو جتنے بھی ایسے افراد تھے ان پر یہ کرنا لازم ہے کہ پہلے یہ قربانی کروائیں گے. قربانی کروائے بغیر ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ احرام اتار لیں. بعض لوگوں نے اس طرح کیا کہ احرام اتار لیا تو چونکہ انہوں نے نادانی کی بنیاد پر احرام یہ سمجھ کے اتارا ہے کہ ان پر سے احرام ختم ہو گیا، تو اس صورت میں بچت یوں ہو گئی کہ کم از کم اگر احرام کے منافی انہوں نے جو کام کیے ہیں اس پر ایک دم ان کو دینا پڑے گا، دم بھی ادا کرنا پڑے گا اور وہاں پہ قربانی بھی انہوں نے کروانی ہے. اور پھر یہ نہیں کہ ان کے اوپر سے یہ عمرہ معاف ہو گیا، انہوں نے جلد سے جلد اس کی قضا بھی کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال عمرے کا ارادہ فرمایا اور صلح حدیبیہ ہوئی، حدیبیہ کے مقام پر یہی معاملہ پیش آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علی مردوان یہ احرام باندھ کر تشریف لے گئے تھے اور مقام حدیبیہ پر موجود تھے، تو وہاں کفار نے پھر روک دیا تھا کہ ہم مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا وہ حصہ کہ جو حرم کے اندر شامل ہے وہاں پر آپ نے قربانی کروائیں، پھر حلق کروایا اور احرام کھول دیا، اور اگلے سال آپ نے عمرۃ القضاء، یعنی جو قضاء عمرہ تھا جو رہ گیا تھا، اس عمرے کو آپ نے ادا فرمایا ہے.
جی اس میں یہ بات آپ نے بڑی اچھی بتائی، کیونکہ یہاں پہ دو تین جنوں نے سوال کیا تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر قربانی ہوئی تھی تو یہ تو اس کے باہر تھا، تو آپ نے فرمایا کہ حدیبیہ کا ایک مقام حرم کے اندر ہے.
جی یعنی یہ تو صحابہ کرام علی رضوان نے بھی صراحت کی ہے، اور یہ کتب جو تاریخ کی کتب ہیں، سیرت کی کتب ہیں، ان کے اندر آئمہ نے اس بات کی صراحت کی کہ حدیبیہ کا ایک حصہ یہ حرم کی حدود کے اندر ہے. تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں بھی ادا کرتے تھے اور اسی مقام پر جو ہے وہ قربانی یہ کی گئی تھی. اچھا دوسرا جو آپ احتیاط کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہمیشہ ویسے تو افضل اور اولا یہی ہے کہ جو احرام باندھا جائے وہ جتنا پہلے باندھ لیں گے وہ اچھا ہے، جبکہ اس کی پابندیوں کو نبھا سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس طرح کی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ اس کو نبھانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ جیسے براہ راست آپ کی فلائٹ ہے، کراچی سے آپ بیٹھ رہے ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے وہ جدہ یا مدینہ منورہ آپ کی فلائٹ، جدہ آپ کی فلائٹ جا رہی ہے، تو پھر اس صورت میں آپ احرام جو باندھیں وہ جب جہاز فلائی کر جائے اور کچھ آگے چلا جائے تو پھر اس کے بعد آپ احرام کی نیت کریں، کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کھانا وغیرہ پیش کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس میں جو ٹشو وغیرہ ہوتے ہیں وہ خوشبو والے ہوتے ہیں، خوشبو لگنے کا اس میں اندیشہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر وہی کفارے کی صورتیں لازم آ سکتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ براہ راست نہیں جا رہے، آپ کا اسٹے ہے کسی مقام پر، تو پھر آپ جہاں اترے وہاں پر آپ پھر احرام کی نیت کریں، یعنی وہاں سے جب آپ بیٹھ جائیں احرام باندھ لیں، چادریں پہن لیں، پھر جب آپ جہاز میں وہاں سے بیٹھ جائیں تو پھر وہاں سے آپ احرام کی نیت کریں، اس میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ جو حکم ہے، حکم یہ ہے کہ میقات سے پہلے پہلے آپ نے احرام کی نیت کرنی ہے۔ یہ دو چادریں جو ہیں یہ احرام کی چادریں کہلاتی ہیں، لیکن حقیقتا جو احرام ہے، احرام نام ہے نیت کرنے کا، کہ آپ نے عمرے یا حج کی نیت کی اور متصلن ساتھ آپ نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک پڑھا، یا اس کی جگہ پر سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ پڑھا، سنت لبیک پڑھنا ہے۔ تو یہ جب آپ دونوں کام کر لیں گے، نیت کریں گے اور لبیک پڑھ لیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ احرام آپ کا شروع ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ اس کے اندر احتیاط یہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مجھے مصیبت اور پریشانی آئی ہوئی ہے، اس سے جلد مسلمانوں کو، عاشقان رسول کو نجات نصیب فرمائے، اور اس کی ٹینشن بہت زیادہ لے لی گئی ہے۔ احتیاط اچھی بات ہے، احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اتنی ٹینشن اپنے اوپر نہیں اوڑھنی چاہیے کہ بعد میں بیماری ختم ہو جائے اور یہ ٹینشن باقی رہ جائے، اس کی بیماریاں رہ جائیں، ایسا نہ کرنا چاہیے۔
صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا۔ ٹھیک جی، آڈیو کال۔
میرا نام اسلام طارق ہے، میں راوتنی سے بات کر رہا ہوں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، ایک دفعہ صرف گولڈ پہ زکات دی ہے، ابھی میری جاب نہیں ہے، میں جاب لیس ہوں اور کیا کہتے ہیں سیلری پیسے وغیرہ نہیں ہے، میرے پاس جاب نہیں ہے، تو کیا یہ پوسیبل ہے کہ میں جب یہ میرا کام شروع ہو جائے، جاب نہیں لگے، تو میں اس ٹائم یہ گولڈ کی زکات دے دوں؟
اللہ، ان کے جو سوال سے ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے۔
جی،
اگر ان کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے تو دیکھیں، پھر تو آپ کو زکات دینا ہوگی، اس میں تاخیر نہیں کر سکتے۔ یا تو اپنے اس گولڈ کے کچھ حصے کو بیچ کر آپ زکات دیں، یا اسی گولڈ کے ذریعے آپ زکات ادا کر دیں، یا پھر آپ قرض لے کے زکات ادا کریں، اور جب آپ کے پاس رقم آ جائے تو پھر آپ اس قرض کو ادا کر دیں۔ زکات میں تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
جی، ایک اور۔
میرا نام سید کاشف ہے، اور مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ معراج سے کوئی انکار کر دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
جی
دیکھیں، اگر تو کوئی اصلاً ہی یہ کہتا ہے کہ معراج کچھ ہے ہی نہیں، معراج سرے سے ہوئی ہی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں تو یہ کفر کی صورت بن جائے گی، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ قرآن کی آیتوں کا انکار لازم آئے گا، کیونکہ سرے سے کہتا ہے کہ معراج کچھ ہے ہی نہیں، معراج ہوئی نہیں، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انہ ہو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت لی، وہاں لے گئی تاکہ اس کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائے، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہ تو قرآن کی آیت کا اس حوالے سے انکار ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی مطلقاً معراج کا انکار کرتا ہے تو یہ کفر کی صورت ہے۔ ہاں، اگر کسی مخصوص صورت کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہاں پر احکام تبدیل ہوتے ہیں، اس کے اوپر خطا کا حکم لگتا ہے کہ وہ خطا کار ہے، یا اور کوئی حکم اس کے اوپر اور جہت سے لگے گا، لیکن مطلقاً معراج کا انکار یہ نہیں کیا جا سکتا، یہ کفر تک بندے کو پہنچا دے گا۔
صحیح۔ تو سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ کہ اگر دودھ میں پانی ڈال دیا جائے اور جس کو دودھ دیتے ہیں اس کو بھی پتا ہو کہ اس میں پانی ہے، تو یہ کام غلط ہے یا صحیح؟
دیکھیں، دودھ میں پانی اتنا ملانا جائز ہے کہ جو لوگوں کے درمیان معروف ہے کہ بھائی اس کے اندر اتنا پانی ہوتا ہے، تو اتنا ملا سکتے ہیں، عرف سے زیادہ نہیں ملا سکتے۔
صحیح۔ یہ پوچھنا ہے کہ مفتی صاحب، میں اپنے جیب خرچ میں سے پیسے جوڑ کر اپنے حصے کی قربانی کر سکتی ہوں یا اپنے بیٹے کا عقیقہ، کون سا کام لازمی ہے؟
دیکھیں، اگر تو پیسے آپ کے پاس اتنے ہو جاتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں، یعنی جو 10 ذی الحجہ ہے اس کی صبح سے لے کر آپ کے پاس 3 ذی الحجہ کی مغرب کے درمیان اتنی رقم آ جاتی ہے کہ جو قربانی کے نصاب کو پہنچ جائے، تو پھر تو اس صورت میں آپ کے اوپر قربانی کرنا یہ لازم ہوگی کہ یا تو آپ قربانی کریں یا قربانی کے اندر آپ حصہ لیں، یہ کرنا ضروری ہوگا۔ اور جہاں تک رہا عقیقہ تو عقیقہ کرنا سنت مبارکہ ہے اور یہ کرنا باپ کے لیے ہے کہ باپ جس کو یہ نعمت ملی ہے وہ بچے کی طرف سے عقیقہ کرے گا. ماں کر سکتی ہے لیکن ماں باپ کی اجازت کے ساتھ ہی کرے گی, تو وہ عقیقہ باپ کو کرنا چاہیے, باپ اس بچے کی طرف سے عقیقہ کرے. لیکن جو قربانی ہے اس کی رقم اگر آپ کے پاس اتنی جمع ہو جاتی ہے قربانی کے ایام میں تو پھر وہ قربانی کرنا ان کے اپنے اوپر لازم ہوگا.
اور یہ سوال جی.
میں بلوچستان کے شہر ڈیرہ مراد جمالی سے عرض کر رہا ہوں. میرا نام امداد علی اور میرا ایک مسئلہ ہے کہ یہ لوگ آج کل کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک آئے ہیں, تو کیا یہ واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے؟
جی حضور,
دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی چیز کو منسوب کرتے ہوئے حد درجہ احتیاط کرنا یہ لازم ہوتا ہے. آج کل ہمارے یہاں اس طرح کے بہت سارے معاملات چل پڑے ہیں کہ مختلف چیزوں کو بغیر کسی دلیل کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان ویسے ہی معروف ہے, یعنی یہ چلتی بھی آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں, تو وہاں تو اس کی شہرت کافی ہے کہ اس کی شہرت کی بنیاد پر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک اس کو تسلیم کریں گے اور یہی گمان رکھیں گے, یہی اعتقاد رکھیں گے کہ یہ نسلن بعد نسلن چلتے ہوئے آگے تک پہنچے ہیں. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ قرآن کھولا اس میں سے پتہ نہیں کس کا کون سا بال نکلا اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیا, اور بعض تو اتنے آگے بڑھے کہ مسلح جھاڑتے ہیں اور مسلح میں سے جو بال نکلتے ہیں نعوذ باللہ اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اس کی بالکل بھی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس طرح منسوب کیا جائے. جو ایسا کرتے ہیں ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے, ان کو ڈرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار, کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. یہ اگرچہ کہ قول کے اعتبار سے ہے, بات کو حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا ہے, لیکن یہ کم نہیں ہے باقی والی کہ کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نہیں اور اس کو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں. یہ آپ فرق ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہے کہ شہرت کے ساتھ جو چلتا ہوا آ رہا ہے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ اس کے انکار کے اوپر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. علماء نے یہاں پر شہرت کو کافی سمجھا ہے کہ اگر وہ مشہور ہے تو اس کو ہم تسلیم کر لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. اور کسی چیز کو یعنی مبارک جگہ سے وہ مل گیا تو اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا یہ بالکل الگ چیز ہے. یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اس سے گریز کرنا, اس سے بچنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے.
ٹھیک جی, ایک اور آڈیو سوال.
ہمارے پاس ایک بچڑا تھا گائے کا جو چھوٹے بھائی نے قربانی کے لیے وقف کیا, ہم نے بیچ دیا. ہمارے گھر میں شادی تھی چھوٹی بہن کی تو وہ ہم نے بیچ دیا, لہٰذا اس کے بارے میں معلومات لینی تھی کہ اس کا کیا حل ہوگا.
جی حضور,
اب اگر فقط نیت کی تھی اور یہ غنی لوگ ہیں تو اس صورت میں تو اس کو اس پر یہ نہیں تھا کہ متعین ہو جاتے کہ اسی کو انہوں نے ذبح کرنا ہے, اس کی جگہ یہ دوسرے جانور کو بھی ذبح کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ اس سے بہتر ہو, اس سے اچھا جانور ہونا چاہیے یا کم از کم ایسا ہی ہو.
ٹھیک ہے, اچھا مجھ سے میسیجز کا کچھ وہ لے لیتے ہیں. سوال یہ کہ مجھ سے کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز سے پہلے کچھ دیر کے لیے سو جائے تو وہ نماز عشاء کب ادا کرے؟
یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عشاء سے پہلے سو لیے تو اب اٹھنے پر نماز عشاء نہیں پڑھیں گے, یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عشاء کا وقت ہی 12 بجے تک ہے. تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند جانتے تھے کہ عشاء سے پہلے سونا نہیں چاہیے, لیکن یہ اس صورت میں جبکہ اس کی نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو. تو اگر کوئی سو بھی گیا اور وہ اٹھا تو اس نے نماز عشاء ہی ادا کرنی ہے. نماز عشاء کا جو وقت رہتا ہے وہ نماز فجر تک رہتا ہے, یعنی جب تک صبح صادق نہیں ہو جائے گی اس وقت تک عشاء کا وقت ہے. اس وقت کے اندر آپ جب بھی عشاء کی نماز ادا کریں گے عشاء کی نماز ہی ادا ہوگی, ادا ہوگی, قضا نہیں ہوگی. تو آپ جو ہے اگر سو بھی گئے ہیں تو جب بھی اٹھیں گے تو صبح صادق سے پہلے پہلے تو آپ نے عشاء کی نماز لازمی پڑھنی ہے اور ادا ہی کی نیت سے پڑھنی ہے.
ٹھیک ہے, اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد باقی تکبیروں پر ہاتھ اٹھانا چاہیے یا نہیں؟
نہیں، جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ پہلی تکبیر میں آپ ہاتھ اٹھائیں گے نماز جنازہ میں، باقی تکبیروں میں آپ ہاتھ باندھ کے رکھیں گے اور اس میں اللہ اکبر کہیں گے، کہ جو نماز جنازہ ہے اس کے دو رکن ہیں، ایک تو اس میں قیام کرنا ہے اور دوسرا چار مرتبہ یہ تکبیر کہنا ہے، یہ ادا کرنا ضروری ہے. باقی جو ثنا پڑھنا ہے، دعا پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، یہ سنت موقع ہے.
ٹھیک، بعض لوگ نماز میں حضرت یہ انگلی یہ دیکھیے کہ انگلی ایسے یہ اس طرح ہم تو اٹھاتے ہیں، بعض ایسے انگلی اٹھا کے پھر تحیات میں چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسے؟
جی، اس میں جو احناف کا صحیح موقف ہے، درست موقف ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے انگلی اٹھائی اشہد اللہ پر اور اللہ پہ جب آپ نے نیچے کرنی ہے تو پھر بالکل سیدھا کر لینا ہے، اس کو پھر یوں نہیں رکھنا نہ ہلانا ہے، بلکہ اشارہ آپ نے کر دیا ایک دفعہ، اس کے بعد آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا، یہ سوال ہے کہ بچے کے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے سے ایک اضافی انگوٹھا لٹک رہا ہے، بعض اوقات کچھ کا ہوتا ہے، تو وہ اتارنا جائز ہے کہ نہیں؟ پلیز جواب ارشاد فرمائیں.
بالکل، کوئی مسئلہ نہیں، سرجری کروا سکتے ہیں، اسے ہٹا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں.
ٹھیک ہے. اچھا، یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا عورت مرد کی طرح نماز پڑھ سکتی ہے، یا عورت کا لپٹ کر نماز پڑھنا لازم، یا عورت کا جو ان کا مخصوص اسٹائل ہے؟
دیکھیں، عورت کے لیے نماز کے علاوہ بھی اور نماز میں بھی حکم زیادہ سے زیادہ ستر کا ہوتا ہے، کہ عورت چھپانے ہی کی چیز ہے. احادیث طیبہ کی روشنی میں مرد و عورت کی نماز کے درمیان فرق موجود ہے. کئی احادیث طیبہ بیہقی کے اندر، مراسیل ابی داؤد کے اندر موجود ہیں، کہ جس میں عورت کی نماز کا فرق موجود ہے. تو عورت کے لیے جتنا زیادہ ستر ہو سکتا ہے نماز میں، وہ ستر کو اختیار کرے گی، وہ مردوں کی طرح نماز ادا نہیں کرے گی.
جی، آڈیو سوال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ کیا مسجد کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں.
ٹھیک، جی حضرت.
لیکن نفلی صدقہ تو مسجد میں دینے میں اصلا کوئی حرج نہیں ہے، کہ آپ نے مسجد کے اندر دے دیا نفلی صدقہ کہ اس کو مسجد کے کاموں میں استعمال کر لیا جائے، تو اس میں تو آپ دے ہی سکتے ہیں. جب مسجد کو دے دیں گے، اگر آپ نے کوئی مد متعین نہیں کی کہ فلاں کام میں استعمال کیا جائے، تو مسجد کے پھر کسی بھی کام میں اس کو استعمال کیا جائے گا، اور خاص کسی مد کے اندر آپ نے دی ہے کہ فلاں کام میں استعمال کیا جائے، تو پھر اسی کام میں اس کو استعمال کیا جائے گا. اور اگر صدقے سے مراد آپ کی وہ صدقہ ہے کہ جو آپ پر لازم ہے، جیسے نظر صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، یا صدقہ فطر ہے، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ آپ ایک تو اول ایسی مسجد میں دیں کہ جہاں پہ لوگ اہل علم ہوں، سمجھتے ہوں، اور پھر ان کو بتا دیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تاکہ وہ اس کا شرعی ہلا کر کے شرعی طریقے سے اس کو مسجد کے اندر استعمال کر سکے.
اچھا، یہ ایک میسج آیا تھا اس حوالے سے کہ جو مسجد میں چندہ جمع ہوتا ہے، اس سے امام صاحب کی تنخواہ دے سکتے ہیں؟
ہم مسجد کے کاموں کے لیے جب چندہ ہوا ہے، عمومی کاموں کے لیے، کہ مسجد کے جتنے بھی کام ہیں اس میں سے اس کے لیے چندہ کیا جائے، تو عام طور پہ جو مساجد ہوتی ہیں ان میں اسی طریقے سے امام، مؤذن، خادم وغیرہ کی تنخواہ یہ ارینج کی جاتی ہے، تو بالکل اس چندے سے جو آپ امام کی تنخواہ دے سکتے ہیں. ہاں، اگر کسی مخصوص مد کے لیے چندہ کیا گیا، اعلان کیا گیا کہ بھئی مسجد کی توسیع کرنی ہے یا مسجد کو تعمیر کرنا ہے، اس کے لیے چندہ دیں، تو پھر وہ رقم جو ہے خاص اس مد کے اندر استعمال ہوگی.
ٹھیک، جی. آڈیو سوال.
لال اختیال سنا مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، کوئی ورثہ آتا ہے تو آگے سے اتنے ورثہ کرو اتنا فائدہ ہوگا، نہ کرو گے تو اتنا نقصان ہو جائے گا، تو آپ کے گھر سے کوئی افراد فوت ہو جائے گا، ایسا ورثہ کرنا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے.
جی حضور، کیا فرمانا؟
یہ مصائب واٹس اپ ہے، یعنی واٹس اپ کی مصیبتوں میں سے ایک بات کی چیز ہے، کہ پہلے یہ چیزیں میسج کے ذریعے آتی تھی، میل کے ذریعے آتی تھی، اس سے پہلے خطوط کے ذریعے آتی تھی، پیپرز کے ذریعے آتی تھی، اور اب جو ہے یہ واٹس اپ اور فیس بک وغیرہ کے ذریعے سلسلہ شروع ہو چکا. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ کو یہ کوئی بھیجے کہ بھئی یہ کام آپ کرو گے تو آپ کو یوں فائدہ پہنچے گا، نہیں کرو گے، 10 کو نہیں بھیجو گے تو آپ کو یہ نقصان پہنچے گا. یہ ایک تو اول ان چیزوں کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، دوسری بات ہے کہ ایسی چیزوں کو آگے بھیجنا یہ درست ہے ہی نہیں. یعنی آپ آگے 10 کو بھیجیں گے، ان 10 کو آپ یہ کہیں گے کہ تم 10 کو بھیجو ورنہ تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا، اب وہ 100 کو آگے بھیجے، وہ 100 آگے 1000 کو بھیجے، 1000 10000 کو بھیجے، 10000 لاکھ کو بھیجے، تو یہ کس نے اس چیز کا حکم دیا ہے، کس چیز نے ہمیں اس چیز کا مکلف کیا ہے، اور لوگوں کو تکلیف، اذیت کے اندر ڈالنا. اب یہ ہزار کو بھیجا گیا مثال کے طور پر، تو ہزار میں سے بعض اوقات 20-25-30 ایسے ہوتے ہیں جو اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن کے اندر آ جاتے ہیں کہ اب پتہ نہیں بھیجیں گے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. پھر وہ 10 کو بھیجیں گے، 10 میں سے ہو سکتا ہے ایک بےچارہ پریشان ہو کے پھر وہ 10 کو بھیج دے گا، تو یہ ٹینشن کریٹ کر کے رکھ دیتے ہیں بعض لوگوں. پھر اس حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کے سوال آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کی اصلا کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ایسی چیزیں آگے شرعاً بھیجنا بھی درست نہیں ہے.
ٹھیک ہے بھائی، آپ کو بھیجنا ہے تو ہمارے سلسلے کا لنک بھیج دیں بھیا، اس کو چیک کر کے بھیج دیں، انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ہوگا. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتوں کو پائیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو. چلو